قضا سے پہلے ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر نام عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول ذکر حق بھی بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے یادوں کے جھروکے عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 15 بہمن 4 شعبان المعظم اور 3 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے چار شعبان المعظم سن 26 ہجری قمری کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرزند حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی آپ علیہ السلام کی والدہ گرامی کا نام ام البنین تھا جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں حضرت عباس علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام جیسے والد بزرگوار اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے بھائیوں کے سائے میں رہ کر علمی اور معنوی کمالات حاصل کیے ان حضرات کی صحبت نے حضرت عباس علیہ السلام کی معنوی شخصیت اور ان کے فضائل پر گہرا اثر ڈالا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو دل و جان سے چاہتے تھے جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی تو آپ علیہ السلام ان کی قربت اور ہمراہی سے کبھی کوتاہی نہیں برتتے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام سے آپ کو اتنی زیادہ محبت تھی کہ اسلام کی راہ میں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اطاعت میں اپنی اپنی جان بھی نثار کر دی۔ حضرت عباس علیہ السلام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنوی اور روحانی کمالات سے بہرہ مند ہو کر علم و فضل کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے۔ اس طرح کے بہت سے لوگ اپنی علمی مشکلات کے حل کے لیے آپ سے رجوع کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام محتاجوں کی خبر گیری اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کے لیے بے حد کوشاں رہتے تھے۔ چار شعبان المعظم سن 440 ہجری قمری کو ایران کے معروف صوفی شاعر ابو سعید ابوالخیر کا انتقال ہوا۔ وہ سن 357 ہجری قمری میں پیدا ہوئے۔ ان کو علم تفسیر قرآن، فقہ اور حدیث میں ملکہ حاصل تھا۔ اسی بنا پر چوتھی اور پانچویں صدی ہجری قمری کے اہم ترین صوفیوں میں ان کا شمار ہوا۔ ان کو شاعری میں بھی بہت دلچسپی تھی اور بہت سی رباعیات اور قطعات انہوں نے کہے ہیں۔ پندرہ بہمن سن 1371 ہجری شمسی کو معروف ایرانی شاعرہ سرور باکوچی کا انتقال ہوا۔ وہ سپیدہ کاشانی کے نام سے مشہور تھیں۔ سپیدہ کاشانی کو ان کے والد نے شاعری سے روشناس کرایا اور وہ 22 سال کی عمر سے باقاعدہ شاعری کرنے لگیں۔ انہوں نے نہایت سلیس اور سادہ زبان میں اسلامی اور انقلابی شعر کہے ہیں۔ پروانہائے شب، سخن آشنا اور تنہا انسان ان کی اہم کتابیں ہیں۔ تین فروری سن 1915 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران نہر سوئس پر پہلی بار حملہ کیا گیا۔ نہر سوئس وہ آبی راستہ ہے جو بحر روم کو بحر احمر سے ملاتا ہے۔ اس دن جرمنی اور عثمانی سلطنت کی فوجوں نے مشترکہ طور پر نہر سوئس پر حملہ کیا جو انگریزوں کے قبضے میں تھی، لیکن انہیں شکست ہوئی اور وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ نہر سوئس پر انگریزوں کا قبضہ باقی رہا۔ 1956 میں مصری رہنما جمال عبد الناصر کے ذریعے نہر سوئس کو قومیانے کے اعلان تک اس پر انگریزوں کا قبضہ ہی رہا۔ تین فروری 1943 عیسوی کو روس اور جرمنی کے درمیان دوسری جنگ عظیم کے دوران اسٹالن گراڈ کے مقام پر ہونے والی گھمسان کی جنگ میں روسیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ جرمن افواج نے روس کے وسیع علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد 17 جولائی 1942 کو اسٹالن گراڈ پر قبضہ کرنے کے لیے یلغار کا آغاز کیا، لیکن شدید سردی اور اسلحہ اور راشن کی رسد بند ہونے کی وجہ سے جرمن فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور روسیوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ بالآخر بڑے جانی نقصان کے بعد جرمن فوج نے روسی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اسٹالن گراڈ میں جرمنی کی شکست دوسری عالمی جنگ کے دیگر محاذوں پر جرمن فوج کی شکست کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ تین فروری سن 1951 عیسوی کو پاکستان کو نام عطا کرنے والے چودھری رحمت علی کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ جن دنوں شاعر مشرق علامہ اقبال نے تاریخی شہر الہ آباد میں پاکستان کا بنیادی تصور پیش کیا تھا، چودھری رحمت علی انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اسی دور میں انہوں نے دی پاکستان نیشن موومنٹ کے نام سے ایک تحریک شروع کی اور دو قومی نظریہ اور مسلمانوں کے ملی تشخص کے بارے میں رائے عامہ ہموار کرنے کا کام شروع کیا۔ انہوں نے اپنے دیگر تین ساتھیوں کی کوششوں کا حاصل اپنی کتاب اب یا کبھی نہیں میں پنجاب، کشمیر، سندھ اور بلوچستان کے علاقوں کو ایک وفاق کی صورت دینے کی تجویز پیش کی اور اس آزاد و خود مختار ملک کا نام پاکستان تجویز کیا۔ 1947 میں جب ان کا خواب حقیقت بنا تو ایک برس بعد چودھری رحمت علی اپنے اس خواب کی تعبیر کو دیکھنے پاکستان گئے۔ 3 فروری 1951 کو ان کا انگلستان میں انتقال ہوا، انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ اور 3 فروری 1970 کو 20ویں صدی کے ایک معروف انگریز فلسفی ادیب اور ماہر ریاضیات برٹرینڈ رسل کا انتقال ہوا۔ وہ 18 مئی 1872 کو ویلز برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1894 میں کیمبرج یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور پیرس میں برطانوی سفارت خانے میں ملازم ہو گئے۔ برٹرینڈ رسل نے ایک طرف تو اپنی تصانیف کے ذریعے فلسفے کی دنیا کو مالا مال کیا اور دوسری طرف عالمی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ترقی پسند جد و جہد میں حصہ لیا، نیز ایک اہم شخصیت کی حیثیت سے سامنے آئے۔ ویتنام کے جنگی جرائم اور امریکی سامراج کے خلاف انہوں نے مؤثر آواز اٹھائی۔ ایک ریاضیداں اور فلسفی و مورخ کے طور پر بھی ان کے اثرات پوری دنیا میں موجود ہیں۔ رسل نے 40 سے زیادہ کتابیں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔ جی ہاں سامعین، پروگرام درخشاں ستارے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و عمیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں، اگرچہ اکثر و بیشتر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہو، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوقات، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور فلاسفر ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیم کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جواب دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات کے بارے میں ہیں، اور انسانوں کو چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں۔ مخلوقات کی خلقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء و شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے متعلق ایک بار پھر نئے زاویے سے تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
سامعین، دنیا خداوند عالم کی مخلوقات سے بھری ہوئی ہے۔ ہر چیز کی خلقت میں بے شمار مطالب و نکات اور درس پوشیدہ ہیں۔ ان مخلوقات کے آثار میں غور و فکر اور تمام مخلوق کے بارے میں استعمال ہونے والے نظم و ضبط کی جانب توجہ انسان کے ذہن میں پائی جانے والی تمام باطل اور بےہودہ فکروں سے نجات دلا دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم بہت زیادہ تدبر کریں گے اور غور و فکر سے کام لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خداوند عالم نے کسی بھی چیز کو عبث نہیں پیدا کیا ہے۔ بارش، برف باری، لہلہاتے چمن، پتھروں اور پہاڑوں یا جس چیز کو بھی دیکھیے، وہ اس قانون کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی خلقت میں بے شمار فوائد موجود ہیں۔ خداوند قادر و توانا کی حکمتوں میں سے ایک حکمت و تدبیر یہ ہے کہ اس نے زمین کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے زیادہ بلند ہے۔ کیا یہ حکمت اس لیے نہیں ہے کہ پانی زمین پر بہتا رہے، زمین کو سیراب کرے اور آخر میں جا کر دریا سے مل جائے؟ شاید آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب چھت بنائی جاتی ہے تو ایک طرف ڈھلان بناتے ہیں تاکہ چھت پر بہنے والا پانی نالی کی طرف بہہ کر نیچے چلا جائے اور چھت پر باقی نہ بچے۔ اسی طرح زمین کا شمالی حصہ جنوب کی سمت سے بلندی پر واقع ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پانی اس پر ٹھہرا رہتا یا ادھر سے ادھر بہتا رہتا اور لوگ اسے استعمال نہیں کر پاتے اور چھت کو نقصان بھی پہنچتا۔
سامعین، ایک اور اہم مسئلہ پانی کی فراوانی ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے تقریباً 70% حصے کو پانی نے چھپا رکھا ہے۔ اگر پانی وافی مقدار میں موجود نہ ہوتا، چشمے جاری نہ ہوتے، ندی نالے اور سمندر پانی سے لبریز نہ ہوتے تو لوگوں کی ضرورتیں جیسے خود پینے اور جانوروں اور چوپایوں کو پلانے، کھیتوں، کیاریوں، باغوں کو سیراب کرنے، وحشی جانوروں، پرندوں، درندوں، نیز مچھلیوں اور پانی میں رہنے والی دوسری مخلوقات کی پیاس نہ بجھ پاتی۔ اسی طرح اگرچہ پانی زمین پر رہنے والے جانداروں، حیوانوں کے لیے مایہ حیات اور تمام مخلوقات کے لیے اہم نقش ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ دوسری پینے والی چیزوں کے ساتھ بھی ملا کر پیا جاتا ہے تاکہ بہترین و لذیذ انواع و اقسام کی چیزیں تیار ہو سکیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لیں تو متوجہ ہو جائیں گے کہ پانی کی فراوانی کی اور بھی وجہ ہیں اور انسانی زندگی اور پانی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کے ذریعے بدن اشیاء اور بہت سی چیزوں کی کثافت اور گندگی کو دھو کر پاک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پانی مٹی کو سیراب کر کے اسے کھیتی کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ آگ کے شعلوں کو کہ جو لوگوں کی جان و مال کے لیے سنگین خطرہ شمار ہوتے ہیں، بجھا کر خاموش کر دیتا ہے۔ تھکا مارا انسان پانی سے نہا دھو کر سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے، اور اگر ہم اس عظیم نعمت یعنی پانی کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر سے کام لیں تو اس کے بے شمار فوائد ابھر کر سامنے آئیں گے۔ پانی کے بارے میں بے شمار واقعات اور ہوا کے بارے میں لوگوں کے لیے اس کے فوائد کی داستان بھی صادق آتی ہے، کیونکہ اگر اس وسیع پیمانے پر ہوا کا وجود نہ ہوتا تو شہروں میں دھوئیں بہت زیادہ ہوتے، جس کی وجہ سے لوگ سانس لینے میں مشکلات کا شکار اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے، یہاں تک کہ موت کے منہ کا نوالہ بن جاتے۔
سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کی فراوانی کی بنا پر ہی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور بارش کی وجہ سے زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ صحرا و بیابان اور پہاڑ کے دامن سرسبز و شاداب کھیتی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور اناج کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی لے جانے کی مشکل ختم اور لوگوں کی ذمہ داری بھی برطرف ہو جاتی ہے اور پانی کو لے کر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ طاقت و قدرت ہو وہ پانی پر اپنا قبضہ جما لے اور تمام غریب و نادار افراد اس سے محروم رہ جائیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے پانی کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ بارش اوپر سے نیچے کی سمت دھیرے دھیرے اور بوند بوند کی شکل میں زمین پر گرے تاکہ زمین کو سیراب کر سکے۔ لیکن اگر بارش کے قطرات زمین پر اچانک گرتے تو زمین میں جذب نہ ہو پاتے اور کھیتی باڑی کو نقصان ہی پہنچاتے۔ اسی وجہ سے بوند بوند اور آہستہ آہستہ پانی کے قطرات گرتے ہیں تاکہ زمین کے اندر موجود دانوں کو پودے کی شکل دے دیں اور پیاسے اور خشک کھیت کو حیات نو عطا کر دیں۔ بارش بدن کو نرم، ہوا کو صاف و شفاف اور پاکیزہ بناتی ہے، بیماریوں کو جڑ سے ختم اور درختوں اور پودوں پر پڑنے والی آفتوں کو نابود کر دیتی ہے۔
سامعین، ایک بار پھر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ پہاڑوں کو غور سے دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے عظیم پہاڑ پتھر اور مٹی سے ہی وجود میں آئے ہیں۔ شاید زمانے قدیم میں پہاڑوں کو بیکار اور اضافی سمجھا جاتا رہا ہو، لیکن عصر حاضر میں پہاڑوں کی اہمیت و فوائد سب پر واضح اور آشکار ہو گئے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے واضح اور آشکار ہوتی ہے وہ زمین کا پستی و بلندی میں تبدیل ہونا ہے۔ زمین میں پائی جانے والی یہ پستی و بلندی انسانوں کی زندگی کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ اگر ہر جگہ کی زمین برابر ہوتی تو پانی کے بہنے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بہت ہی مشکل پیش آتی اور بہت زیادہ پیسے وغیرہ خرچ ہوتے۔ زمین پر زندگی پانی کی مرہون منت ہے اور پانی کا ہمیشہ بہنا یہ پہاڑوں کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہر جگہ کی زمین دلدل میں تبدیل ہو جاتی اور پانی ہمیشہ اس میں بھرا رہتا۔ آپ نے یہ خوبصورت منظر بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ برف پہاڑوں کے اوپر جمی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے، اور اس کے آہستہ آہستہ پگھلنے کی وجہ سے اس سے چشمے پھوٹتے ہیں اور اس سے چشمے، ندی، نالے وجود میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں میں بہت سی دوائیں یعنی جڑی بوٹیاں اور سبزے بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے اندر غاروں اور پہاڑوں کے درمیان میں درے موجود ہیں جس نے وحشی جانوروں اور بعض درندوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ زمانے قدیم میں لوگ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہاڑوں کے اندر مستحکم قلعے اور روٹس بناتے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلی پناہ گاہ جو انسانوں نے ڈھونڈ نکالی وہ یہی غار تھے۔ پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے دروں اور غاروں کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ گرمی کے موسم میں یہ بہت ہی ٹھنڈے اور جاڑے کے موسم میں بہت ہی گرم اور آرام دہ زندگی بسر کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ ابتدا میں جب گھر اور عمارت بنانے کا رواج نہیں تھا تو انسان انہی غاروں میں زندگی بسر کرتا تھا، اور آج بھی مجبوری اور اضطراری حالات میں یہی پہاڑ انسانوں کی پناہ گاہ واقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پہاڑ بادلوں کو محصور کر کے ایک علاقے میں اکٹھا ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب بادل پانی یا برف برساتے ہیں تو یہ مختلف طریقوں سے اپنے اندر ذخیرہ کر لیتے ہیں اور اپنے ذخیرہ کرنے کی قدرت کے ذریعے اور اسی طرح سے منظم طور پر پانی برسانے کی قدرت کے بعد تمام جانداروں کے نظم و ترتیب کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے دور میں پہاڑوں سے بہت زیادہ اور مختلف امور میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پتھروں کو عمارتوں اور خوبصورت اور زینت کے لیے تراشا اور اہم مقامات پر سجایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان پہاڑوں میں بہت سے خزانے اور جواہرات بھی موجود ہیں۔ قیمتی پتھر جیسے عقیق، فیروزہ، زمرد اور یاقوت انہی پہاڑوں کے اندر سے نکالے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو اس میں موجود معدنیات کا وجود بھی نہ ہوتا، کیونکہ ان سے بے شمار قیمتی چیزیں اور خوبصورت پتھر نکالے جاتے ہیں، جن سے سجاوٹ، مجسمہ سازی اور انگوٹھیاں بنائی جاتی ہیں۔ کیا کسی بھی عقل و خرد رکھنے والے شخص سے یہ بات پوشیدہ ہے کہ خالق دانا و توانا نے بندوں پر لطف و مہربانی کی بنا پر ان تمام معدنیات اور قیمتی پتھروں کو زمین میں انسانوں کے لیے ذخیرہ نہیں کیا ہے، تاکہ انسان وقت ضرورت جدوجہد کر کے انہیں نکالے اور اپنے کام میں لائے۔ پس ہم سب پر لازم ہے کہ تمام مقامات پر موجود لامحدود نعمتوں کو ایک قدرت مند و توانا پروردگار کے مرہون منت جانے اور خداوند مہربان و حکیم کو انہی الطاف و کرم کی بنا پر عظیم و باعظمت قرار دیں اور ان نعمتوں کا تہی استعمال کر کے اس کا حقیقی شکر بجا لائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام خلقت کی رانائیاں یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔سامعین، ابھی آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں اعلان کے وقت ہم اس پروگرام کا نام درخشاں ستارے کہہ گئے، جس کی وجہ سے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ پروگرام خلقت کی رانائیاں پیش کیا گیا۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہو چلا ہے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کے پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کا، اور اس کے بعد آپ خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے، اور نشریات کا اختتام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شب ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہمارے خصوصی پروگرام پر ہوگا۔ تو پروگرام کے اس حصے میں فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں محمد اور اس کا دوست حمید بازار گئے تھے، آج کے پروگرام میں ان کی واپسی کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ موسم سرما آہستہ آہستہ خاتمے کی طرف گامزن ہے، ہوا میں خون کی کم ہوتی جا رہی ہے، سڑکوں پر رونقیں بڑھ رہی ہیں، بہت سے لوگ اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہیں۔ عام طور پر ایران میں یہ رسم ہے کہ نوروز یعنی نئے شمسی سال کے آغاز سے پہلے لوگ اپنے گھروں کی مکمل صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اور آج کل ہر آدمی اس میں کوشاں نظر آتا ہے۔ محمد یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ ایرانی عوام کس تندہی سے صفائی میں مصروف ہیں، لیکن اسے اس کی وجہ معلوم نہیں ہے۔ وہ اپنے ایرانی دوست حمید سے اس بارے میں سوال کرتا ہے۔ ان کے درمیان اس موضوع پر کیا گفتگو ہوتی ہے، اس کا تذکرہ ہم کچھ دیر بعد کریں گے۔ پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ اور کچھ مختصر جملے.
رفتگر،
خاکروب،
خیابان،
سڑک،
بیشتر،
زیادہ یا مزید.
آنها تمیز می کنند.
وہ صاف کر رہے ہیں یا وہ صفائی میں مصروف ہیں.
این روزها،
ان دنوں.
همه،
سب یا تمام.
همه مردم،
سارے لوگ.
فرش،
قالین.
سال جدید،
نیا سال.
خودشان،
یہ جمع ہے وہ خود.
چطور،
کیسے یا کس طرح.
همه جا،
ہر جگہ یا ہر مقام.
نوروز،
نوروز یعنی نئے شمسی سال کا پہلا دن، 21 مارچ کی تاریخ.
چه روزی است،
کون سا دن ہے.
ما می گوییم،
ہم کہتے ہیں.
ملی،
قومی.
نو،
نیا.
آنها می خرند،
وہ خریدتے ہیں.
شیرینی،
مٹھائی وغیرہ.
درست است،
ٹھیک ہے.
خیلی،
بہت.
شلوق،
بھیڑ بھاڑ.
مہمانی،
دعوت.
پدر بزرگ،
دادا یا نانا، دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.
مادر بزرگ،
دادی یا نانی، یہ لفظ بھی دونوں کے لیے مشترک ہے.
فامیل،
خاندان، کنبہ یا گھرانہ.
بنظرم،
میرے خیال میں. سامعین، آئیے اب محمد اور حمید کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں.
به نظرم این روزها رفتگرها خیابانها را بیشتر تمیز می کنند. چرا مردم فرش می شویند؟
میرے خیال میں آج کل خاک روب سڑکوں کی زیادہ صفائی میں مصروف ہیں. لوگ اپنے قالین کیوں دھو رہے ہیں؟
چون 3 ہفتے بعد سال جدید شروع می شود، مردم خودشان را آماده می کنند.
3 ہفتے بعد نیا سال شروع ہو رہا ہے، لوگ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں.
چطور مردم خودشان را آماده می کنند؟
لوگ کس طرح اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟
ایرانی ها خانه ها و خیابان ها را قبل از نوروز تمیز می کنند. آنها همه جا را می شویند.
ایرانی لوگ گھروں اور سڑکوں کو نوروز سے پہلے صاف ستھرا کرتے ہیں اور ہر جگہ کی دھلائی کی جاتی ہے.
نوروز در ایران چه روزی است؟
ایران میں نوروز کون سا دن ہے؟
ما به اولین روزهای سال نوروز میگوییم. نوروز یک جشن ملی ایرانی هاست.
ہم نئے سال کے آغاز کو نوروز کہتے ہیں. نوروز ایرانیوں کا قومی جشن ہے.
ایرانی ها برای نوروز دیگر چه کار می کنند؟
ایرانی لوگ نوروز پر اور کیا کام کرتے ہیں؟
آنها لباس نو می خرند، شیرینی می پزند یا می خرند.
وہ نیا لباس خریدتے ہیں، مٹھائیاں تیار کرتے ہیں یا خریدتے ہیں.
درست است، بازار هم این هفته خیلی شلوغ است.
صحیح کہا تم نے، بازار میں بھی اس ہفتے بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے.
ایرانی ها در عید نوروز به مهمانی می روند، به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر و مادر، فامیل ها و دوستان.
ایرانی لوگ عید نوروز کے ایام میں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. دادا دادی، نانا نانی، والدین اور دوستوں اور دیگر رشتے داروں کے گھروں میں جا کر ان سے ملتے ہیں۔ سامعین آئیے ایک بار پھر محمد اور حمید کے درمیان گفتگو سنتے ہیں، البتہ اس بار ترجمے کے بغیر۔
بے نظرم این روزها رفتگرها خیابانها را بیشتر تمیز میکنند، چرا مردم فرش میشویند؟
چون سه هفته بعد سال جدید شروع میشود، مردم خودشان را آماده میکنند.
چطور مردم خودشان را آماده میکنند؟
ایرانی ها خانه ها و خیابان ها را قبل از نوروز تمیز میکنند، آنها همه جا را میشویند.
نوروز در ایران چه روزی است؟
ما به اولین روزهای سال نوروز میگوییم. نوروز یک جشن ملی ایرانی هاست.
ایرانی ها برای نوروز دیگر چه کار میکنند؟
آنها لباس نو میخرند، شیرینی میپزند یا میخرند.
درست است، بازار هم این هفته خیلی شلوغ است.
ایرانی ها در عید نوروز به مهمانی میروند، به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر و مادر، فامیل ها و دوستان.
سامعین جیسے کہ آپ نے حمید کی گفتگو میں سنا کہ ایرانی عوام نوروز سے پہلے تمام مقامات کو صاف ستھرا کرتے ہیں اور ان ایام میں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان ایام میں دعوتیں ہوتی ہیں اور اس موقع پر گھر کے بزرگ یا بڑے اپنے چھوٹوں یا بچوں کو عیدی بھی دیتے ہیں، جو خود ایک یادگار سلسلہ ہے۔ نوروز درحقیقت محبت، مہربانی اور دوستی کی عید ہے۔ آپ بھی اپنے ملک میں عید نوروز کے بارے میں اپنے احباب کو تفصیلات بتائیں۔ سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئیے فارسی سیکھیں، اور اب وقت ہوا ہے خبروں کے تیسرے بلیٹن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ شام کے صوبہ حلب کے شہر ممبج میں کار بم دھماکہ، 20 سے زیادہ شامی شہری جاں بحق۔ غرب اردن میں صہیونی فوج کی جارحیت میں مزید 10 فلسطینی شہید اور زخمی۔ ایران عراق تعلقات اپنے عروج پر، دونوں ملکوں کے پارلیمانی سربراہوں کا بیان۔ پاکستان کے علاقے کرم میں قیام امن کے لیے دوسری نشست، 14 نکات پر اتفاق۔
اور ہندوستانی پارلیمنٹ لوک سبھا میں مہا کمبھ کے دوران بھگدڑ سے ہوئی اموات پر حکمراں اور حزب اختلاف کا ہنگامہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ شام کے صوبہ حلب میں ایک کار بم دھماکے میں کم سے کم 21 شامی شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق شام کے شہری دفاع کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ حلب کے شہر منبج میں ایک کار بم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں متعدد شامی شہری ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین بھی شامل ہیں۔ المیادین ٹی وی نے شام کے مقامی میڈیکل ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اس دھماکے میں 20 خواتین سمیت 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ شام کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں 10 شامی شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس دھماکے کے سلسلے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے فلسطینی قوم کے خلاف اپنے وحشیانہ جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غرب اردن کے شہروں جنین اور طول کرم میں فلسطینی کیمپوں پر وحشیانہ حملے آج پیر کو بھی جاری رکھے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے پیر کے دن مسلسل 14th دن دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے جنین کیمپ پر حملہ کیا، جبکہ فلسطینی مجاہدین نے صہیونی جارحیت کا مقابلہ کیا۔ صہیونی جارحیت میں ایک نوجوان فلسطینی سمیت 6 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ گزشتہ ماہ جنین پر حملہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک صرف جنین میں صہیونی جارحیت میں 26 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جارح صہیونی فوجیوں نے طول کرم اور وہاں کے فلسطینی کیمپ کو بھی وحشیانہ حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں رام اللہ کے شمال مشرق پر بھی حملہ کیا اور مشرقی نابلس کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ اتوار کے روز بھی صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں غزہ کی مانند رہائشی عمارتوں کو متعدد بار حملے کر کے تباہ کیا، جس پر رد عمل کا اظہار بھی کیا گیا۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطینی کمیٹیوں نے تاکید کی ہے کہ یہ صہیونی جارحیت بھی غزہ کی مانند فلسطینیوں کی نسل کشی ہے۔ فلسطینی کمیٹیوں نے تاکید کی ہے کہ غرب اردن میں فلسطینیوں کی استقامت کا سلسلہ جاری ہے اور غاصب صہیونی حکومت اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ فلسطینی مجاہدین اور غیر جانبدار مبصرین کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ میں اپنی ذلت آمیز شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے اب غرب اردن کو اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی مندوب نے مسئلہ فلسطین میں عرب ممالک کی جانب سے مداخلت نہ کرنے پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی مندوب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں صہیونی حکومت کے جرائم کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کو بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی مندوب نے مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس کے درمیان فرق نہ کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت جنین کیمپ کے مکینوں سے اس علاقے کو خالی کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے بتایا ہے کہ شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی تدفین 23 فروری کو انا علی عہد کے سلوگن کے ساتھ انجام پائے گی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اپنے خطاب میں جنوبی لبنان کی صورتحال پر روشنی ڈالی اور شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کے پروگرام کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں عظیم شہدا کی تدفین 23 فروری کو کی جائے گی اور شہید سید حسن نصر اللہ کا جنازہ بیروت ایئرپورٹ کے راستے میں دفن کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں فلسطینی قوم کو القسام بریگیڈ کے کمانڈر ان چیف محمد عزیف اور ڈپٹی کمانڈر مروان عیسیٰ کی شہادت کی تعزیت اور فلسطینی قیدیوں کی آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ جنگ بندی میں توسیع کے بعد حکومت لبنان کو ثالث اور جنگ بندی کے نگراں ممالک پر اسرائیلی جارحیتیں اور سمجھوتے کی خلاف ورزیاں رکوانے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھوتے کی مخالفت نہیں ہے بلکہ جارحیت ہے، اور حکومت لبنان کو اس پر ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ ہم نے تحمل سے کام لیا تاکہ حکومت لبنان جنگ بندی کے نفاذ کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کر سکے، لیکن اسرائیل سمجھوتے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور کسی بھی چیز کو اہمیت نہیں دیتا۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے صوبہ الانبار میں دہشت گرد گروہ داعش کے خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے صوبہ الانبار کے صدر مقام الرمادی کے مغربی علاقوں میں داعش کے خفیہ اڈے کے خلاف کارروائی کر کے ان کے 6 انڈر گراؤنڈ خفیہ اڈوں کو تباہ کر دیا۔ عراق کے صوبہ الانبار کے ایک سیکورٹی عہدیدار نے اس صوبے کے شہر الرمادی کے صحرائی علاقوں میں سیکورٹی آپریشن کے دوران داعش کے 5 خفیہ اڈوں کو تباہ کرنے کی خبر دی ہے۔ اس سیکورٹی ذریعے کا کہنا ہے کہ معتبر اطلاعات کے مطابق اس آپریشن میں داعش کے انڈر گراؤنڈ 6 خفیہ ٹھکانے تباہ ہوئے ہیں۔ مذکورہ ذریعے کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن ان علاقوں میں داعش کے خفیہ اڈوں اور سرنگوں کے بارے میں اطلاعات ملنے کے بعد انجام پایا ہے۔ دوسری جانب صوبہ الانبار میں الحشد الشعبی کے آپریشنل کمانڈر جنرل محمود العیقان نے شام سے ملحق صوبہ الانبار کے مختلف علاقوں میں 5 سیکورٹی چوکیاں قائم کرنے کی خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام شام کے ساتھ عراق کے سرحدی علاقوں میں امن و سیکورٹی قائم کرنے اور عراقی زمینوں پر دہشت گردوں کی رخنا ڈالنے کے راستے بند کرنے کی غرض سے انجام دیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران اور عراق کے پارلیمانی سربراہوں نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اپنے عروج پر ہیں۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف اور عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمود المشہدانی نے تہران میں دو طرفہ ملاقات اور گفتگو کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان آج تعلقات اپنے عروج پر ہیں۔ محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ایران اور عراق کے تعلقات نہایت وسیع پہلو کے حامل ہیں، اور دونوں ملکوں کے یہ تعلقات مشترکہ سیاسی، دینی، اقتصادی، تاریخی اور ثقافتی اقدار کے حامل ہیں، اور دونوں ملکوں کی حکومتوں، عوام اور پارلیمانوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے جو مسلسل فروغ پا رہی ہے۔ اس موقع پر عراق کے پارلیمانی اسپیکر نے غزہ، لبنان اور شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ پورے علاقے میں ہمیں امن و استحکام کی ضرورت ہے اور اسے متاثر کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں اور ایران کے بازو بنے رہیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران علاقے میں اغیار من جملہ امریکہ کی فوجی موجودگی کو کسی بھی طرح علاقے کے ممالک کے امن و استحکام کے حق میں نہیں سمجھتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے عراق میں امریکی فوجیوں کی تعیناتی کی مدت بڑھانے کے امکان سے متعلق خبروں کے بارے میں کہا کہ ایران ہرگز علاقے میں اغیار کی فوجی موجودگی کو علاقے کے ممالک کے امن و استحکام کے حق میں نہیں سمجھتا، اور یہی اسلامی جمہوریہ ایران کا پائیدار موقف ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران اور شام کے درمیان قطر اور عراق کی جانب سے ثالثی کے سلسلے میں میڈیا کی قیاس آرائیوں کے بارے میں کہا کہ اس سلسلے میں ایران کے دوست ممالک کے مثبت اقدامات اور پیغامات کا تبادلہ معمول کی بات ہے، اور ہم آخری فیصلے کے سنجیدہ ہونے کے بارے میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے تمام وسائل سے استفادہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کا دورہ امریکہ دو طرفہ معاملہ ہے، لیکن اس دورے کے علاقے پر پڑنے والے ممکنہ نتائج پر ایران گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے نے زور دے کر کہا ہے ایران کے ایٹمی انرجی کے سربراہ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے سربراہ نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر فریق مقابل نے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کیا تو تہران بھی اس سمجھوتے پر عمل کرے گا۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ مذاکرات کرنے والے یورپی ممالک کا کہنا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ امریکی کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اسی کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے ایران اور یورپ کے درمیان انجام پانے والی گفتگو کے بارے میں کہا کہ یورپی فریق کے کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ پابندیاں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اور اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے اور یہ موضوع امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ ایٹمی سمجھوتے میں فریق مقابل کی واپسی کی صورت میں ہم بھی اس پر عمل کریں گے۔ پاکستان کے علاقے کرم میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ایم آئی دین کی آج پیر کو دوسری نشست ہوئی جس میں 14 نکات پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستانی میڈیا نے نشست میں شامل لوگوں کے حوالے سے خبر دی ہے کہ کوہاٹ کے جرگے میں 14 نکات پر اتفاق ہوا جس کے بعد معاملات کے حل کے لیے مقامی جرگے بنائے گئے۔ نشست میں شامل ذرائع کا کہنا ہے کہ کوہاٹ کا جرگہ کامیاب ہونے کے نتیجے میں ہی دونوں فریق مذاکرات کے لیے بیٹھے۔ نشست میں شامل منیر بنگش نے کہا کہ کرم مسئلہ حل ہونے میں وقت لگے گا۔ اس موقع پر جلال بنگش نے کہا کہ اسلام آباد اور پشاور کے مقامی رہنماؤں کے جرگے کوہاٹ امن معاہدے کا تسلسل ہے۔ آج کی نشست میں فریقین شاہراہ کھولنے، بنکر مسماری اور اسلحہ جمع کرنے پر متفق ہوئے ہیں۔ ماضی میں کوہاٹ گرینڈ جرگے کے بعد حکومت نے حالات کو بہتر بنانے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن پارا چنار بدستور محاصرے میں ہے اور وہاں انسانی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس اہلکاروں کو لے جانے والی گاڑی پر نامعلوم حملہ آوروں کی ایک بڑی تعداد کے حملے میں کم از کم 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینل کے مطابق یہ جان لیوا حملہ پیر کے صبح ڈیرہ اسماعیل خان کے مضافات میں واقع درابن کے علاقے میں ہوا۔ اپنے پیغام میں پاکستانی وزیر داخلہ نے پولیس فورسز پر دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے بتایا کہ اس واقعے میں ایک عام شہری اور 4 پولیس افسران جاں بحق ہو گئے۔ اب تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے دہشت گرد گروہ تحریک طالبان پاکستان ماضی میں صوبے میں کئی مہلک بم دھماکوں، خودکش کارروائیوں اور سیکورٹی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں بجٹ اجلاس کے دوران پیر کو اجلاس کی کارروائی شروع ہوتے ہی مہا کمبھ میلے میں ہوئی بھگدڑ کے معاملے پر ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اپوزیشن نے گزشتہ ہفتے پریاگ راج میں مہا کمبھ میلے کے دوران بھگدڑ میں ہوئی 30 افراد کی موت کو لے کر نعرے بازی کی اور اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں بحث کرانے کا مطالبہ کیا۔ اس دوران اسپیکر نے اپوزیشن رہنماؤں کے رویے پر ناراضگی ظاہر کی۔ اسپیکر اوم برلا نے وقفہ سوال کے ختم ہونے کے بعد مہا کمبھ بھگدڑ کا معاملہ اٹھانے کی بات کہی۔ حالانکہ اپوزیشن اپنے مطالبے پر قائم رہا اور نعرے بازی جاری رکھی۔ اس دوران پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے اراکین پارلیمنٹ سے پرامن رہنے کی اپیل کی۔ حالانکہ اپوزیشن کی نعرے بازی کے باوجود اجلاس کی کارروائی جاری رہی۔ کمبھ پر جواب دو کے نعرے گونجتے رہے۔ اپوزیشن نے افسروں سے 29 جنوری کو کمبھ میں مرنے والوں کی فہرست جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ اموات کی اصل تعداد بتائی جانے والی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں ہزاروں کی تعداد میں عام شہریوں نے امریکی صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ لاس اینجلس کے امریکی مظاہرین نے ایسی حالت میں جبکہ انہوں نے میکسیکو اور ایل سیلواڈور کے پرچم اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے، لاس اینجلس کی بلدیہ کے قریب اجتماع کیا۔ اس دوران قریب سے گزرنے والی گاڑیوں نے ہارن بجا کر ان مظاہرین سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، شب ولادت باسعادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں پیش خدمت ہے خصوصی پروگرام، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا۔
سامعین، فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سب کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
تیرا سجدہ تیری مسجد تیرا کعبہ سجا، تیرا سجدہ تیری مسجد تیرا کعبہ سجا، ہر عبادت میں ہے روشن تیرا چہرہ سجا، ہر عبادت میں ہے روشن تیرا چہرہ سجا، ایک طرف عظمت تورات و زبور و انجیل، ایک طرف عظمت تورات و زبور و انجیل، ایک طرف تیری دعاؤں کا صحیفہ سجا، ایک طرف تیری دعاؤں کا صحیفہ سجا، سو صحیفے تیرے خطبے کے تقدس نثار، سو صحیفے تیرے خطبے کے تقدس پہ نثار، تو نے کوفے میں بھی بدلا نہیں لہجہ سجا، تو نے کوفے میں بھی بدلا نہیں لہجہ سجا، سب کے سب ہیں تیرے قربے کی جلالت پہ گواہ، سب کے سب ہیں تیرے قربے کی جلالت سنگ اسود ہو صفا ہو کے ہو مروا سجا، سنگ اسود ہو صفا ہو کے ہو مروا سجا، تیرا سجدہ۔
سامعین، فرزند رسول حضرت علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے مشہور، شیعوں کے چوتھے امام اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ مشہور قول کی بنا پر آپ 38 ہجری قمری میں پیدا ہوئے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب جناب شہربانو ایران سے مدینے کے لیے روانہ ہو رہی تھی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خواب میں ان کا عقد حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پڑھ دیا تھا، اور جب آپ وارد مدینہ ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے سپورٹ کر کے فرمایا کہ یہ وہ عصمت پرور بی بی ہے کہ جس کے بطن سے تمہارے بعد افضل اوصیا اور افضل کائنات ہونے والا بچہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین متولد ہوئے۔
آیات کی رمجھن میں قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رحمان 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 ہے رحمان۔ محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی، تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی، شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر، مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہے یا سبحان رحمان 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 ہے رحمان۔
آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو القاسم ہے۔ آپ کے القاب بے شمار تھے، جن میں زین العابدین، سید الساجدین، سجاد اور عابد زیادہ مشہور ہیں۔ علامہ شبلنجی کا بیان ہے کہ امام مالک کا کہنا ہے کہ آپ کو زین العابدین کثرت عبادت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ علماء فریقین کا ارشاد ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ایک شب نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان اشدہ کی شکل میں آپ کے قریب آ گیا اور اس نے آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو منہ میں لے کر کاٹنا شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام کے جو ہماتن مشغول عبادت تھے اور آپ کا مکمل رجحان بارگاہ ازدی کی طرف تھا، ذرا بھی اس کے اس عمل سے متاثر نہ ہوئے اور بدستور نماز میں منہمک، مصروف اور مشغول رہے۔ بالآخر وہ عاجز آ گیا اور امام علیہ السلام نے اپنی نماز بھی تمام کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اس شیطان ملعون کو تمانچہ مار کر دور ہٹا دیا۔ اس وقت ہاتف غیبی کی آواز 3 مرتبہ گونجی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، بے شک تم عبادت گزاروں کی زینت ہو۔ اسی وقت سے آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا۔ علامہ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ اشدہے کے 10 سر تھے اور اس کے دانت بہت تیز اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ مصلے کے قریب سے زمین پھاڑ کر نکلا تھا۔ ایک روایت میں اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قیامت میں آپ کو اسی نام سے پکارا جائے گا۔
سامعین، مشہور مورخ ذہبی نے اپنی کتاب طبقات الحفاظ میں فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تقریباً ہر کار خیر پر سجدہ کیا کرتے تھے، جب کلام خدا کی آیت سجدہ پڑھتے تو سجدہ کرتے، جب دو افراد کے درمیان صلح کراتے تو سجدہ کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ کے مواضع سجود پر اونٹ کے گھٹوں کی طرح گھٹے پڑ جاتے تھے، پھر انہیں کٹوانا پڑتا تھا۔
نسب اور نسل باپ اور ماں کی طرف سے دیکھے جاتے ہیں۔ فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام، دادا حضرت علی علیہ السلام اور دادی حضرت فاطمہ زہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی والدہ جناب شہربانو ہیں، یعنی آپ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتے ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ رقم طراز ہیں کہ بچپن کے زمانے میں ایک دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیمار ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے اور تم کوئی چیز چاہتے ہو تو بیان کرو تاکہ میں تمہاری خواہش کے مطابق اسے فراہم کرنے کی کوشش کروں۔ آپ نے عرض کیا، بابا جان اب خدا کے فضل سے اچھا ہوں، میری خواہش صرف یہ ہے کہ خداوند عالم میرا شمار ان لوگوں میں کرے جو پروردگار عالم کے قضاء و قدر کے خلاف کوئی خواہش نہیں رکھتے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام خوش اور مسرور ہو گئے اور فرمایا، بیٹا تم نے بڑا مسرت افزا اور معرفت خیز جواب دیا ہے، تمہارا جواب بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ملتا جلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجیق میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکا گیا تھا اور آپ فضا میں ہوتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین نے آپ سے پوچھا، کیا آپ کی کوئی حاجت اور خواہش ہے؟ اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا، بے شک مجھے حاجت ہے لیکن تم سے نہیں بلکہ اپنے پالنے والے سے ہے۔
ذکر ہی کیا
سامعین، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنی شعرۂ آفاق کتاب بہار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابراہیم ابن اوہم کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے جاتا ہوا قضائے حاجت کی خاطر قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک نو عمر لڑکے کو اس جنگل میں سفر پیما دیکھا۔ اسے دیکھ کر پھر ایسی حالت میں کہ وہ پیدل چل رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی سامان نہ تھا اور نہ اس کا کوئی ساتھی تھا، میں حیران ہو گیا۔ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض برداشت ہوا، صاحبزادے، یہ لق و دق صحرا اور تم بالکل تنہا، یہ معاملہ کیا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا زاد راہ اور تمہارا راہلہ کہاں ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نوخیز نے جواب دیا، میرا زاد راہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے اور میری سواری میرے دونوں پیر ہیں اور میرا مقصد میرا پالنے والا ہے اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ تو بالکل کم سن ہیں، حج تو ابھی آپ پر واجب نہیں ہے۔ تو اس نوخیز نے جواب دیا، بے شک تمہارا کہنا درست ہے، لیکن اے شیخ، میں دیکھا کرتا ہوں کہ مجھ سے چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں، اس لیے حج کو ضروری سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فریضے کی ادائیگی سے پہلے مر جاؤں۔ میں نے پوچھا، اے صاحبزادے، تم نے کھانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کھانے کا بھی کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ اس بچے نے جواب دیا، اے شیخ، جب تم کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتے ہو تو کھانا اپنے ہمراہ لے جاتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے فرمایا، سنو، میں تو خدا کا مہمان ہو کر جا رہا ہوں، کھانے کا انتظام اس کے ذمہ ہے۔ میں نے کہا، اتنے لمبے سفر کو پیدل کیوں کر طے کرو گے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا کام کوشش کرنا ہے اور خدا کا کام منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ ہم ابھی باہمی گفتگو ہی میں مصروف تھے کہ ناگاہ ایک خوبصورت جوان سفید لباس پہنے ہوئے آ پہنچا اور اس نے اس نوخیز کو گلے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس جوان رانا سے دریافت کیا کہ یہ نو عمر فرزند کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ یہ حضرت امام زین العابدین ابن امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام ہیں۔ یہ سن کر میں اس جوان رانا کے پاس سے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور معذرت خواہی کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ خوبصورت جوان جنہوں نے آپ کو گلے سے لگایا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر نبی ہیں، ان کا فرض ہے کہ روزانہ ہماری زیارت کے لیے آیا کریں۔ اس کے بعد میں نے پھر سوال کیا اور کہا کہ آخر آپ اس طویل اور عظیم سفر کو بلا زاد راہ اور راہلہ کیوں کر طے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں زاد راہ اور راہلہ سب کچھ رکھتا ہوں اور وہ یہ چار چیزیں ہیں: دنیا اپنی تمام موجودات سمیت خدا کی ملکیت ہے، ساری مخلوق اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اسباب اور رزق خدا کے ہاتھ میں ہے اور قضائے خدا ہر زمین میں نافذ ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، خدا کی قسم، آپ ہی کا زاد راہلہ صحیح طور پر مقدس ہستیوں کا سامان سفر ہے۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ نے 25 حج پاپ یادہ کیے اور آپ نے سواری پر جب بھی سفر کیا ہے تو اپنے جانور کو ایک کوڑا بھی نہیں مارا۔
فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کا بھی عجیب عالم تھا۔ ایک ایسی عظیم ہستی جس کا مطمع نظر معبود کی عبادت اور خالق کی معرفت میں استغراق کامل ہو اور جو اپنی حیات کا مقصد اطاعت خداوندی ہی کو سمجھتا ہو اور علم و معرفت میں حد درجہ کمال رکھتا ہو، اس کی شان عبادت کو سطح قرطاس پر کیوں کر لایا جا سکتا ہے اور زبان و قلم کس طرح کامیابی حاصل کر سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ علماء کی بے انتہا کاوش کے باوجود آپ کی شان عبادت کا مظاہرہ نہیں ہو سکا۔ آپ عبادت کی اس اعلیٰ منزل پر فائز تھے جس پر کوئی بھی فائز نہیں ہوا۔ وضو نماز کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے اور اسی پر نماز کا دار و مدار ہوتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جس وقت مقدمہ نماز یعنی وضو کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو آپ کے رگ و پے میں خوف خدا کے اثرات نمایاں ہو جاتے تھے۔ آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ آپ کو عبادت گزاری میں امتیاز کامل حاصل تھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے آپ کا سارا بدن زرد رہا کرتا تھا اور خوف خدا میں روتے روتے آپ کی آنکھیں پھول جایا کرتی تھیں اور نماز میں کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے اور پیشانی مبارک پر گھٹے پڑ جایا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی اور آپ نماز میں مشغول تھے۔ اہل محلہ اور گھر والوں نے بے حد شور مچایا اور حضرت کو پکارا، حضور آگ لگی ہوئی ہے، مگر آپ نے سر نیاز سجدہ بے نیاز سے نہ اٹھایا، آگ بجھا دی گئی۔ اختتام نماز پر لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور آگ کا معاملہ تھا، ہم نے اتنا شور مچایا لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں مگر جہنم کی آگ کے ڈر سے نماز توڑ کر اس آگ کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔
سامعین، اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام بطن مادر سے امامت کی تمام صلاحیتوں سے بھرپور آتا ہے، تاہم فرائض کی ادائیگی کی ذمہ داری اسی وقت ہوتی ہے جب وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حیثیت سے ذمہ داری شروع کرے، یعنی ایسا وقت آ جائے جب کائنات ارضی پر کوئی بھی اس سے افضل و عالم اور برتر و اکمل نہ ہو۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اگرچہ وقت ولادت ہی سے امام تھے، لیکن فرائض کی ادائیگی کی ذمہ داری آپ پر اس وقت عائد ہوئی جب آپ کے والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام درجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔ واقعہ کربلا کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا شاندار کردار رہا ہے۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینے سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ پہنچے۔ 4 ماہ قیام کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر 2 محرم الحرام کو وارد کربلا ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی یا پہنچنے سے پہلے آپ علیل ہو گئے اور آپ کی علالت نے اتنی شدت اختیار کی کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت تک اس قابل نہ ہو سکے کہ میدان میں جا کر درجۂ شہادت پر فائز ہوتے۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام علیل ہو کر شہید ہونے سے نہ بچ جاتے تو نسل رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میں محدود ہو کر رہ جاتی۔ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو آپ انہی خیموں میں سے ایک خیمے میں بدستور غش کے عالم میں سوئے ہوئے تھے۔ ہماری ہزار جانیں قربان ہو جائیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر، کہ جنہوں نے اہم فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں سب سے پہلا فریضہ امام زین العابدین علیہ السلام کے تحفظ کا ادا فرمایا اور امام کو جلتی ہوئی آگ سے بچا لیا۔
فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فقراء مدینہ کے 100 گھروں کی کفالت فرماتے تھے اور سارا سامان ان کے گھر پہنچایا کرتے تھے، جنہیں آپ معلوم نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ سامان خرد و نوش رات کو کون دے جاتا ہے۔ آپ کا اصول یہ تھا کہ بوریاں پشت پر لاد کر گھروں میں روٹی اور آٹا وغیرہ پہنچاتے تھے اور یہ سلسلہ تا حیات جاری رہا۔ بعض معززین کا کہنا ہے کہ ہم نے اہل مدینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی تک غذائی رسد سے کبھی بھی محروم نہیں ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام چونکہ فرزند رسول تھے، اس لیے آپ میں سیرت محمدیہ کا ہونا لازمی تھا۔ ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا، بھائی میں نے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اگر کوئی حاجت رکھتا ہے تو بتا تاکہ میں پوری کروں۔ وہ شرمندہ ہو کر آپ کے اخلاق کا کلمہ پڑھنے لگا۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ کی برائی آپ کے منہ پر کی، آپ نے اسے بے توجہی برتی، اس نے مخاطب کر کے کہا کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں خدا کے اس حکم پر کہ جاہلوں کی بات کی پرواہ نہ کرو عمل کر رہا ہوں۔ علامہ شبلنجی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے آ کر کہا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب وہاں پہنچے تو اس سے فرمایا، بھائی جو بات تو نے میرے لیے کہی ہے اگر میں نے ایسا کیا ہے تو خدا مجھے بخشے، اور اگر نہیں کیا تو خدا تجھے بخش دے کہ تو نے بہتان لگایا۔ جب کوئی سائل آپ کے پاس آتا تھا تو خوش و مسرور ہو جاتے اور فرماتے تھے، خدا تیرا بھلا کرے کہ تو میرا زاد راہ آخرت اٹھانے کے لیے آ گیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ میں ارشاد فرماتے ہیں، خداوند میرا کوئی درجہ نہ بڑھا مگر یہ کہ اتنا ہی خود میرے نزدیک مجھ کو گھٹا، اور میرے لیے کوئی ظاہری عزت نہ پیدا کر مگر یہ کہ خود میرے نزدیک اتنی ہی باطنی لذت پیدا کر دے۔
سامعین، کتاب صحیفہ سجادیہ آپ کی دعاؤں کا بہترین مجموعہ ہے، اس میں بے شمار علوم و فنون کے جوہر موجود ہیں۔ یہ پہلی صدی کی تصنیف ہے۔ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا شاہکار اور عزاداری امام حسین علیہ السلام آپ کے عشقوں کی یادگار ہے۔ علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کلام اللہ یعنی قرآن مجید اور لسان اللہ کی تخلیق نہج البلاغہ کے بعد صحیفہ سجادیہ الہی حقائق و معارف کا سب سے زیادہ قیمتی خزانہ ہے۔ اسی لیے بعض اسلامی دانشوروں نے اس کو اخت القرآن، انجیل اہل بیت علیہم السلام اور زبور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب عطا کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک اور قیمتی یادگار آپ کا رسالہ حقوق ہے، جس میں آپ نے انسانوں کے ایک دوسرے پر مختلف حقوق و فرائض ذکر کیے ہیں۔ سامعین، ہم اپنی اس مختصر گفتگو کو امام علیہ السلام کے اسی رسالہ حقوق کے چند جملوں پر ختم کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے ساتھی اور دوست کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اس پر احسان اور حسن سلوک سے کام لو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کے حق میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، جہاں تک ممکن ہو اس کی دوستی میں کوتاہی نہ برتو، اس کے خیر خواہ اور پشت پناہ رہو اور رحمت و شفقت کا چشمہ بنے رہو، اس کے لیے مشکل و عذاب کا باعث نہ بنو۔
سامعین، ایک بار پھر ہم آپ سب کو فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
تیرا سجدہ تیری مسجد تیرا کعبہ سجا، تیرا سجدہ تیری مسجد تیرا کعبہ سجا، ہر عبادت میں ہے روشن تیرا چہرہ سجا، ایک طرف عظمت تورات و زبور و انجیل، ایک طرف عظمت تورات و زبور و انجیل، ایک طرف تیری دعاؤں کا صحیفہ سجا، ایک طرف تیری دعاؤں کا صحیفہ سجا، سو صحیفے تیرے خطبے کے تقدس پہ نثار، سو صحیفے تیرے خطبے تقدس پہ نثار، تو نے کوفے میں بھی بدلا نہیں لہجہ سجا، تو نے کوفے میں بھی بدلا نہیں لہجہ سا سجار سب کے سب ہیں تیرے قربے کی جلالت گواہ سب کے سب ہیں تیرے قربے کی جلالت گواہ سنگ اسود ہو صفا ہو کہ ہو مروا سجاد سنگ اسود ہو صفا ہو کہ ہو مروا سجاد سر کے بل چلتا ہے کعبہ تیرے پیچھے پیچھے سر کے بل چلتا ہے کعبہ تیرے پیچھے پیچھے تیرا ہر نقش قدم ایک مصلی سجا تیرا ہر نقش قدم سجاد کتنی صدیوں کی صدا ہے تیری ایک ایک آہٹ کتنی صدیوں کی صدا ہے تیری ایک ایک آہٹ کتنی صدیوں کی صدا ہے تیری ایک ایک آہٹ نوح کی عمر پہ بھاری تیرا لمحہ سجاد نوح کی عمر پہ بھاری تیرا لمحہ سجاد پھر تصور میں میرے آ گئے تیرے آنسو پھر تصور سمندر مجھے لگنے لگا قطرہ سجاد تیرا سجدہ تیری مسجد تیرا کعبہ سجاد Thank you.